وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے اس بیان سے شروع کریں گے کہ امریکہ کو افغانستان سے وقفے وقفے سے فوجیں نکالنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم طالبان کے ممکنہ جنگ بندی کے اعلان پر بھی گفتگو کریں گے. ہمارا اگلا موضوع ہوگا اسلام آباد عدالت کی طرف سے تحریک لبیک کے کارکنان کو 55 سال سزا کا فیصلہ, اور آخر میں ہم پاکستان میں سرمایہ کاری میں براہ راست اضافے پر بات کریں گے. اور اس وقت ہمارا سب سے بڑا موضوع افغانستان ہے, کیونکہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت واشنگٹن میں ہیں. انہوں نے تھنک ٹینک میں بات بھی کی ہے, اور آج شام غالباً ان کی وزیر خارجہ سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو سے بھی ملاقات ہوگی. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اس وقت پشاور میں مشتاق یوسف زئی سے, یہ این بی سی کے نمائندہ ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے ڈاکٹر حیدر میدی جو امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور خطے میں موجود ہیں. آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے ہم آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں جو ہمارے نمائندے محمد جلیل اختر نے اسلام آباد سے بھیجی ہے.
پاکستان کی وزیر خارجہ قریشی مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے سلسلے میں ایران اور سعودی عرب کے دورے کے بعد امریکہ پہنچے, جہاں انہوں نے امریکی کانگریس اور سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے اراکین بشمول ممتاز ریپبلکن سینیٹر لنسی گرہم سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. جمعرات کو واشنگٹن میں واقع تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ قریشی نے مشرق وسطی افغانستان سمیت خطے کی صورتحال اور پاکستان امریکہ تعلقات کے بارے میں اظہار خیال کیا. اس موقع پر وزیر خارجہ قریشی نے افغانستان میں امن عمل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا,
وی فیل دیٹ دس ٹائم دیر ول بی ایون اف دیر از اے سکسیسفل اگریمنٹ چیلنجز ول ریمین دیئر.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک کامیاب امن معاہدہ بھی طے پا جاتا ہے تو اس کے باوجود کئی طرح کے چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں, اس لیے افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا انخلا منظم ہونا چاہیے. اور افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد بھی امریکہ اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کو افغانستان کی تعمیر نو میں اپنا کردار جاری رکھنا چاہیے. افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی سمی یوسف زئی کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت خطے کے کئی دیگر ملکوں کی افغانستان کے مستقبل کے بارے میں تشویش ہے.
میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی یہی کنسرن ہے کہ کوئی ایسا خلا وجود میں نہ آ جائے کہ پھر ایک امریکہ نکلا ہوگا اور پھر افغان اپنے درمیان دوبارہ لڑائی میں انگیج ہوگا. تو وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کو کہے کہ ہم آہستہ آہستہ نکلیں گے, اور ہماری نکلنا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم افغانوں کو بالکل تنہا چھوڑیں گے اور آپ کے رحم کرم پہ چھوڑیں گے.
پاکستان کے وزیر خارجہ قریشی جمعے کو واشنگٹن میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو سے بھی ملاقات کریں گے. یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوگی جب طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کی کوششیں ایک بار پھر تیز ہو گئی ہیں, اور امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امن بات چیت بھی جاری ہے. قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ٹویٹر پر ایک مختصر بیان میں امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں جاری بات چیت کو مثبت قرار دیا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم این بی سی کے نمائندہ مشتاق یوسف زئی سے شروع کرتے ہیں, یہ پشاور میں ہوتے ہیں. مشتاق یوسف زئی, ٹویٹر پہ طالبان کا پیغام آ گیا, لیکن آپ بھی ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کے خیال میں انہوں نے جو بات کی ہے کہ ممکنہ طور پر جنگ بندی ہو سکتی ہے, اس پہ یہ کس حد تک قائم رہیں گے؟
شکریہ. اصل میں یہ آپ کو شاید آپ کے علم میں ہو کہ یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ایک مہینہ پہلے شاید ان کا معاہدہ ہو جاتا, لیکن پھر ان کے اختلافات کچھ سامنے آئے امریکہ اور طالبان کے درمیان, کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ طالبان افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات چیت کرے, اور جو وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ افغانستان میں وہ صرف فائر کریں گے تو وہ صرف امریکہ کے لیے نہیں ہوگا, وہ ان کو افغان حکومت اور افغان فورسز بھی شامل کرے. تو یہ ایک مہینے سے ان کے درمیان اختلافات تھے, اور پھر افغان طالبانوں نے خود بھی میٹنگس کی, ان کی شورا کے لوگ ملے, ملٹری کمانڈر ملے, تو کچھ ایسی بھی اطلاعات تھی کہ جو ملٹری کمانڈرز تھے وہ بالکل ولنگ نہیں تھے, وہ اس بار کیوں نہیں تھے کہ وہ افغانوں کے ساتھ یا افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی سیز فائر کا اعلان کریں گے. اور بالآخر تقریباً ایک مہینے کے بعد یہ کافی ان کی میٹنگز ہوئی اور اب شورا اور شورا نے اپروو کیا. پھر جو ان کی سپریم لیڈر ہے شیخ ہبت اللہ اخونزادہ وہ بھی انہوں نے بھی اپروو کیا اور اب یہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ بنی ہے امریکہ افغان طالبان اور افغان حکومت کے وہ یہی ہے کہ یہ 10 دن کا سیز فائر کا اعلان کریں گے. لیکن یہ تب سے ہوگا, افغان طالبان کہتے ہیں کہ تب سے ہوگا جب ان کا امن معاہدہ سائن ہو جاتا ہے قطر میں. اور افغان طالبان کے جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک یعنی اگلے ہفتے دوحا میں قطر میں ممکن ہے کہ وہ اس کو سائن کرے. وہاں پہ ڈاکومنٹ انیشیل ڈاکومنٹ ہے اور یہ ان کی لیڈرشپ ہے افغان طالبان کی لیڈرشپ اور زلمی خلیلزاد اور کچھ ادر اور امریکی حکام ہیں یہ وہاں پہ موجود ہوں گے. تو یہ جو سیز فائر ہوگا 10 دن کا تو یہ اسی دن سے یا ایک دن پہلے اس پہ عمل ہوگا. لیکن افغان طالبان اس کو اناؤنس نہیں کریں گے, وہ اپنے ملٹری کمانڈرز کو کنوے کریں گے. البتہ یہ جو ابھی ان کی بات دوبارہ کل سے شروع ہوئی ہے اور اس ایک مہینے کے اندر بھی یہ وہاں پہ ملتے تھے قطر میں, تو یہ انہوں نے اپنے علاقے ایک دوسرے کو مینشن کیے ہیں. افغان طالبان نے جو ان کے علاقے ہیں جہاں پر ان کا قبضہ ہے اس وقت یا وہ میجورٹی میں ہے تو انہوں نے وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں افغانوں کے ساتھ, افغان گورنمنٹ اور امریکہ کے ساتھ. تو اس طرح یہ جو 10 دن ہے طالبان کسی قسم کی کوئی حملہ نہیں کریں گے افغانستان میں, کوئی خودکش حملہ نہیں ہوگا, کوئی بم بلاسٹ آئی ڈی ٹارگیٹ کلنگ یہ بالکل نہیں ہوگی, انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے. اور جہاں جہاں پر یہ امریکی ملٹری کے انسٹالیشن ہیں بیسز ہیں تو طالبان وہاں نہیں جائیں گے. اس کے علاوہ جو جہاں پہ افغان ٹروپس ہیں ان کی گورنمنٹ کے انسٹالیشن ہیں اور ان کے چیک پوائنٹس ہیں تو طالبان ان علاقوں میں بھی نہیں جائیں گے اور اس روٹ کو بھی استعمال نہیں کریں گے جہاں پہ افغان ٹروپس ہو, جہاں پہ ان کے چیک پوائنٹس ہو. اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ طالبان کے خلاف کوئی ملٹری ایکشن نہیں ہوگا, کوئی آپریشن نہیں ہوگا, ڈرون اسٹرائک, ایئر اسٹرائک, آرٹلری, ایسی قسم کسی قسم کی کاروائی نہیں ہوگی. اور انہوں نے ان کو علاقے بتایا ہے تو یہ جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہے. اور یہ ہے کہ یہ ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے تو پھر طالبان اس علاقے میں وہ ضرور ریٹیلیٹ کرے گی.
اچھا ڈاکٹر حیدر مہدی, آپ امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, آپ خطے پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, سیاسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. ہم نے افغانستان میں بات کی اور معلوم یہ ہوا کہ وہاں لوگ بہت خوش ہیں, خاص طور پہ جو افغان اہلکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد یہ ایک خوشخبری سننے میں آ رہی ہے کہ اس وقت طالبان امن کے لیے تیار ہیں. آپ بتائیے, جس طرح سے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہاں باتیں کیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی فوجوں کو رفتہ رفتہ نکلنا چاہیے, اس حکمت عملی کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟
دیکھیے, آپ اس پروگرام کے سب سننے والوں نے وہ اردو زبان کا وہ محاورہ ضرور سنا ہوگا کہ حرکت میں برکت ہے. تو یہ جو بہت خوشحال بات ہے کہ پاکستان کے فورن منسٹر امریکہ میں ہیں اور وہ بہت سے بیانات دے رہے ہیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر آپ ایک سڑک پر چل پڑیں اور 100 سال تک چلتے رہیں اور آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کا بنیادی موقف کیا ہے, آپ نے کیا ڈائریکشن لینی ہے. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیانات اور ان سفارتکاری میں سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ حرکت تو ہو لیکن ڈائریکشن کا تعین ہو کہ آپ کو کس جگہ جانا ہے. اب دیکھیں, ڈپلومیسی میں اور ریٹرک میں بہت فرق ہے, خاص طور پر پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں, میرے خیال میں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو وہ پرانے وقتوں کے سفارتکار ہیں, وہ کریٹو سفارتکاری کو نہیں سمجھتے. وہ ریٹرک اور کریٹو ڈپلومیسی میں فرق نہیں جانتے. دیکھیے, ہونا یہ چاہیے اب 18 برس گزر گئے امریکہ نے افغانستان کی آکوپیشن کی ہوئی ہے, ملٹری آکوپیشن ہے, پولیٹیکل آکوپیشن ہے کہ ہم جمہوریت یہاں لائیں گے, اکنامک آکوپیشن ہے کہ کیپٹلسٹ سسٹم یہاں آئے گا, اور جناب اس کے بعد یہ ہے کہ نیٹو کی پوری فوج وہاں آئے. تو اب وقت یہ آ گیا ہے کہ پاکستان, اگر پاکستان نے اس میں کچھ حصہ لینا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھے واشنگٹن ادھر کے آپ نے 2-3 بیان دیے, سیکرٹری امریکہ کے فورن سیکرٹری سے ملے اور بیان دے کر آگے, نہیں اب وقت آ گیا تعین کیا جائے ڈائریکشن کے, ہماری ڈائریکشن کیا ہے. ڈائریکشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تعین کریں اپنے گولز کا, ان کو کلیئرٹی کے ساتھ بیان کریں. اس کو اسٹریٹجی کہتے ہیں انگلش میں. اس اسٹریٹجی میں یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اب اتنے سالوں کے بعد ایک معمولی چھوٹا کارکن ورلڈ پالیٹکس میں سے ہٹ کر اپنی وجود کی وجہ سے, جو وہاں پاکستان کا وجود ہے, جو ان کی طاقت ہے, جو ان کا حصہ رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں, اس میں اسمال ایکٹر سے نکل کر ایک بنیادی لیڈرشپ کو اپنائے. اور پاکستان میں میرے خیال میں ایک منعقد ہونی چاہیے بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس, جس میں اب یہ واضح طور پہ بتایا جائے, مثال کے طور پر, کہ امریکہ کی آکوپیشنل فورسز پری کنڈیشن, نو کنڈیشن, نو پری کنڈیشن کے بغیر, مثال کے طور پر 15 مارچ سے نکل جائیں گی, وہ 15 اپریل سے پورے مشرق وسطی سے نکل جائیں گی, وہ اپنا ملٹری آکوپیشن ختم کریں گی, اور پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک مل کر وہاں امن لائیں گے. فوجوں کا انخلا ہونا چاہیے, جو پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. دیکھیے امریکہ کے ہر جگہ پر فٹ پرنٹس ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہوتے ہوئے اس صدی میں افغانستان, عراق, لیبیا, سیریا, اب ایران, ہر جگہ پر ہر قسم کی آکوپیشن ہے. اور امریکہ کی یہ پالیسی کہ ورلڈ ہیگمنی ان کی ہونی چاہیے, دس ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ, اینڈ نیٹو شوڈ سپورٹ دس. پاکستان کو لیڈرشپ دے کر, جو ہمارے فورن منسٹر صاحب جا کے وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں, بیان پہ بیان دیے جا رہے ہیں, اب وہ کیا ہوگا کہ جی مثلاً ایک بیان آج جو انہوں نے دیا کہ جب تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوگا ہندوستان سے دوستی نہیں ہوگی. ارے بھائی, اب جب انہوں نے انیکس کر لیا تو آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں, وائی ڈونٹ یو سیٹ گولز, ڈیٹس. پوری دنیا میں آپ ایک کریٹو سفارت کاری کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں بنایا جو ورلڈ پبلک اوپینین کو مولڈ کرے؟ جیسے کہ امریکنز ہر جگہ پروپیگنڈا وار کر رہے ہیں, آپ کے پاس اگر کچھ کرنا ہے تو یہ باقی یہ جو ہے کہ آپ جو بیانات پہ بیانات دیتے رہیں گے. جی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ پاکستانی فورن منسٹر نے یہ کیا بات کی ہے کہ جی وہاں فیزڈ وڈرال ہونا چاہیے. کیوں؟
اچھا,
وائی ناٹ وی ٹاک اباؤٹ وڈرال, انکنڈیشنل وڈرال, ملٹری آکوپیشن مسٹ اینڈ. دیکھیے اس بات کا خیال رکھیے, میں اپنے سننے والوں کو کہنا چاہتا ہوں, یہ 21ویں صدی ہے, پوری دنیا میں جو عوام الناس ہیں ان کی سیاسی بصارت بہت بڑھ گئی ہے, وہ اپنی آکوپیشن کو سمجھنے لگے ہیں. یہ 19ویں صدی نہیں کہ آپ انڈیا میں آ کے 200 سال بیٹھ جائیں اور پورے افریقہ میں امپیریلزم کر دیں. اب لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, وہ سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندرونی جو مسائل ہیں ان میں بیرونی طاقتوں کا بہت بڑا حصہ ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے.
ڈاکٹر حیدر مہدی, آپ اور مشتاق یوسف زئی ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ ہمیں لوگوں نے کال بھی کیا ہے, ان کے پاس کچھ سوالات ہیں, یقیناً آپ لوگ کچھ جواب دے سکیں گے. لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے واشنگٹن آمد اور یہاں امریکہ کے افغانستان میں کردار کے بارے میں بیان پر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر حیدر مہدی ہیں, امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, جبکہ این بی سی کے نمائندہ مشتاق یوسف زئی ہیں جو پشاور میں ہوتے ہیں. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی کالرز, بہت مختصر بات کیجیے. نظر محمد مداخل سے.
نبیل بین, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آپ کو, اصغر امام صاحب کو, آپ کی پوری ٹیم کو اتنے اچھے مبارک پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں.
مہربانی.
لہٰذا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری وزیر خارجہ صاحب کا یہ معجزہ صحیح ثابت ہو اور افغانستان کا جنگ بند ہو سکے, اس لیے کہ ہمارے لیے پاکستان میں بہت سی پریشانیاں اس سے بڑھ گئی ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ روس والا معاملہ سا, جو روس نکلا تھا ایسا معاملہ ہو.
یہ بڑی اہم بات کی آپ نے.
پروگرام ہلو,
شکریہ. اور وعلیکم السلام. میاں والی سے مرید خان.
السلام علیکم جناب, میں دوست کا انتظار کر رہا ہوں. میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو صلاح پیش کرتا ہوں, اور میری یہ درخواست ہے کہ کیا امریکہ کو باول کتے نے کاٹا ہے کہ اربوں کی خربوں کی ڈالر کی وہ ادھر خرچ کر کے اور جانوں کی ضائع کر کے وہ چلا جائے گا, کہہ جائے گا یہ روس اور چائنا پر نظر رکھنے کے لیے یہ ساری زندگی افغانستان میں رہے گا. یہ آیا کس لیے ہے؟
اچھا شکریہ,
ایسا جہاں بھی گیا ہے. بہت
شکریہ, آپ کی بات سن لی ہم نے. اور محسن نے لیا سے کال کی ہے.
السلام علیکم نفیسہ باجی.
وعلیکم السلام.
جی جی, اچھا تمام پینلسٹ کو میری طرف سے سلام. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طالبان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے, یہ جو اور افواج کا انقلاب ہی نہیں ہونا چاہیے, پھر تو یہ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. ابھی افواج موجود تھی تو یہ جو ہے نا وائلیشن کرتے تھے, پھر تو ان کو کھلا میدان مل جائے گا. بہت شکریہ.
متین سلیمانی لنڈی کوٹل سے.
السلام علیکم میڈم, میں حیدر مہدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحیح جواب دی کہ شکست کس کی ہوگی, طالبان کی شکست ہوگی یا امریکہ کی؟ دوسری بات, دوسری سوال کہ وہ طالبان ویسٹرن ڈیموکریسی کو نہیں مانتی تو کیا امریکہ اس کو لیے تیار ہے؟
اور ہری پور ہزارہ سے کشمیر خان.
السلام علیکم محترم نفیسہ اور بھائی صاحبہ.
وعلیکم السلام.
آپ کو اور سب مہمانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے.
ارمانی جی,
میرے نظر میں امریکہ کے ساتھ آج یہ احساس بھی پیدا ہو گیا کہ اس کے علاوہ کہ میں بات چیت کروں گا طالبان سے اور کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اعلیٰ سے فضل و کرم سے یہ ملک میں اگر صوبائی طور پر بات چیت ہوگا تو ان شاء اللہ یہ افغانستان کے لیے نہیں بلکہ سب دنیا کے لیے ایک امن کا پیغام ہوگا.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا.
میرا یہ سوال ہے کہ امریکہ کتنا صادق ہے اپنے صلح کرنے کے بارے میں, میرا یہ سوال ہے مہمانوں سے.
بالکل پوچھتے ہیں. باقر نارن نے کال کیا ہے, اور چکوال سے اقبال نے کال کیا ہے. جی چکوال سے اقبال.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
جی السلام علیکم.
جی جی وعلیکم السلام.
یہ میرا جی وہ مہدی حسن صاحب جو آپ کے
ڈاکٹر حیدر مہدی,
وہ ان سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کے اوپر سوال کیا ہے کہ قریشی صاحب نے کتنا اچھا بیان دیا ہے یا نہیں دیا ہے, تو یہ تو بات کی بات ہے. تو خدا کرے کہ جیسے انہوں نے بیان دیا ہے انہوں نے سچ کہا ہے کہ امریکہ کو ایسے انہیں چھوڑ کر نہیں نکلنا چاہیے بلکہ اس انداز میں نکلنا چاہیے تاکہ افغانستان جو ہے باقی رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اور طالبان ان کو آپس میں اتفاق داد اور ان کے جو کچھ نقصانات ہوئی ہیں ان کا مداوہ کر کے برائے مہربانی نکلے. یہ مہدی صاحب تو اور طرف بات لے گئے ہیں.
بڑی دلچسپ بات کی اور بالکل ہم یہ نقطہ اٹھاتے ہیں. اور لیاقت الملک نے کال کی ہے.
مہربانی
لیاقت الملک دیر سے. جی لیاقت الملک دیر سے.
السلام علیکم نفیسہ بی بی. ہلو
جی جی بات کیجیے.
نفیسہ بی بی بڑی خوشائن بات ہے چونکہ افغان عوام بہت تنگ آ گئے 1979 سے رشین ایگریشن سے لے کر پھر 2002 میں سے لے کر 2020 تک. یہ امریکہ اور رشیا نے جو یہاں یلغار کیا تھا لوگ اس جنگ سے بہت تنگ آ گئے. لیکن میرا سوال یہ ہے جی, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے الیکشن مہم میں یہ ان کا ایک بیانیہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ میں امریکن فورسز کو تمام دنیا سے اکٹھا کر کے واپس آؤں اور اپنی اکانومی پر توجہ دی. لیکن میرے خیال میں پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کانگریس وغیرہ جو ہے وائٹ ہاؤس یہ ایک پیج پر نہیں ہے, اس لیے کہ دوبارہ کبھی مذاکرات شروع اور کبھی ختم. میرے خیال میں اب یہ وہ طالبان نہیں رہے, طالبان بڑے فلیکسیبل ہو گئے ہیں اور افغان عوام بھی تنگ آ گئے, پڑوسی ممالک بھی یہ چاہتے ہیں, خطے کے ممالک بھی امن چاہتے ہیں. تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا سوال ہے کہ کیا یہ تینوں ادارے ایک پیج پر ہیں یا نہیں ہے؟
اچھا سوال ہے. باقر نارین نے کال کیا ہے تھر پارکر سے.
جی سر, میرے کہنے کا یہ مقصد ہے, قریشی صاحب گئے ہیں امریکہ اور ایران کی کشیدگی کم کرنے کے لیے. دیکھیں یہ کشیدگی کتنی کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اور جو ہمارا جو ملک ہے پاکستان کا جو ملک ہے جو قریشی صاحب جو
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور محمد پریل مغیری نے کال کیا ہے بلوچستان سے. جی محمد پریل مغیری.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام. جی
سر, جو عمران خان صاحب نے اتنی مہنگائی کی یہ تو غریب لوگ کہاں جائے. السلام علیکم.
اچھا شکریہ, اب آپ دوسری طرف نکل گئے. ہم اصل میں کیونکہ عنقریب اس پروگرام کو سمیٹیں گے, لہٰذا ڈاکٹر حیدر مہدی کی طرف لوٹتے ہیں, اس کے بعد مشتاق یوسف زئی کو بھی سنیں گے. ڈاکٹر حیدر یہ بتائیے, کالرز نے خود اشارہ کیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ افغانستان سے اگر امریکی فوجیں نکل گئیں تو ایک خلا پیدا ہو جائے گا اور اس میں بہت ممکن ہے کہ روس اور چین اپنی فوجیں بھیج دیں, بلکہ وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا اس پوری خطے کا کیا منظر نامہ ہوگا؟
دیکھیے یہ پرسپیکٹو ہیں ہر ایک آدمی کے ایک اپنے خیال کے مطابق, لیکن جب بھی جنگ ختم ہوتی ہے اس میں جیسے میں نے کہا تھا کہ کریٹو ڈپلومیسی ہو, پاکستان یا کسی اور دوسرے اسلامی ملک میں امریکن فورسز کے انخلا سے پہلے مجموعی طور پر گول سیٹ کیے جائیں, اور اس جب وہ گول سیٹ ہوں گے تو ظاہر ہے اس میں امریکن کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ جنگ کی جو نقصانات انہوں نے کیا ہے, فار مثال کے طور پر ایک بات کر رہا ہوں افغانستان میں, ان کے لیے کمپنسیشن کا کیا ہوگا, وار کرائم جو ہیں ان کا کیا ہوگا, آئندہ جو سیٹ اپ ہوگا وہ کس قسم کا ہوگا. میرے نزدیک طالبان کے لیے اور جو موجودہ حکومت ہے ان کا آپس میں بھامی طور پر کسی ایک لیول پر کسی ایک اسٹریٹجی پر ایگری ہونا بے حد ضروری ہے. یہ جو باتیں ہیں یہی ان کو ہی کریٹو ڈپلومیسی کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں سفارتکاری, جس میں کنسٹرکٹیو اور کلیئرٹی کے ساتھ اسٹریٹجی کو متعین کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر حیدر مہدی نے کہہ دیا تو کل جناب فوجیں وہاں سے نکل جائیں گی, یہ ایسی بات نہیں. یہ پورا ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس یہ ہے کہ وہ پروسیس شروع نہیں ہو رہا, اس لیے کہ امریکہ کے جو اندرونی اور بیرونی فورن پالیسی گولز ہیں وہ کلیش کرتے رہتے ہیں دوسرے ممالک کے اندرونی اور بیرونی تعلقات کے ساتھ. تو جب تک یہ باتیں آپس میں کلیئرٹی کے ساتھ واضح طور پر گول ڈیفائن ہوں گے اس میں بہت وقت لگے گا. ایسا وقت نہیں کہ 17 سال تک اب آپ باتیں کرتے رہیں, 1 مہینہ 2 مہینے, اور ہر حکومت جو ہے اس میں حصہ لے گی, ہر ایک اپنے پرپوزل پیش کرے گی, اور بہت محنت کا کام ہے. لیکن یہ کام شروع نہیں ہو رہا اس لیے کہ دیکھیے یہ کیا سفارت کاری ہے کہ آپ ہر 6 مہینے کے بعد جاتے ہیں اور ایک بیان دے دیتے ہیں کہ جناب امن ہونا چاہیے. ارے بھائی اگر امن ہونا چاہیے تو آپ متعین کریں نا کہ گولز کیسے سیٹ ہوں گے, اس جو امن ہونا ہے وہ اس کے اہم نکات کیا ہے, وہ شروع کہاں سے ہوگا, اس کا پروسیس کیا ہوگا, اس کا انتہا کیا ہوگی, اس میں کس قوم پر کیا ریسپانسبلٹیز ہوں گی. یہ سب کام ہے کریٹو پلان. اب مشکل یہ ہے کہ پاکستان اور دوسرے سارے ممالک جو ہیں یہ پرانے وقتوں کے سفارتکار ہیں, یہ سٹیٹس کو کے سفارتکار ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین ڈپلومیسی اینڈ ریٹرک. اب تک ہو رہا ہے
ڈاکٹر حیدر,
یہ ریٹرک جب تک امریکہ کا ری الیکشن نہیں ہو جاتا یہ شروع رہے گا اور اس کا نتیجہ کوئی نکلے گا. I'm sorry to give bad news.
جی بالکل بالکل, نہیں آپ کا نقطۂ نظر ہم نے بالکل سن لیا. مشتاق یوسف سے یہ بتائیں, شاہ محمود قریشی نے جو کہا ہے کہ امریکی افواج کو رفتہ رفتہ نکلنا چاہیے, تو ظاہر ہے ایک 80 کے تجربے کی بنیاد پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ جب امریکی فوجیں نکلیں اور افغانستان میں طالبان قوتیں افغان حکومت پر یلغار کر لیں گی تو اس کا ملبہ پاکستان پر بھی پڑ سکتا ہے. آپ کا نقطہ نظر اس پر؟
میرے خیال میں میڈم یہ اب سب کے امتحان کا وقت آنے والا ہے, اور دیکھیں یہ آپ کو شاید علم ہو کہ طالبان کہتے تھے کہ جب بھی امریکہ کا ایک فوجی افغانستان میں موجود ہوگا تو وہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گی. پھر وہ گئے, نے بات چیت شروع کی, اور پھر ان کا جو سب سے بڑا سٹانس تھا وہ یہی تھا کہ وہ افغان حکومت کو مانتے ہی نہیں ہے اور وہ کسی صورت بھی افغان حکومت کے ساتھ سیز فائر بھی نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ بات چیت بھی نہیں ہوگی. لیکن دیکھیے یہ ہر لفظ آخر لفظ نہیں ہوتا اور وہ کافی گیو اینڈ ٹیک انہوں نے کیا. تو میرے خیال میں یہ جو ریجنل پاورز ہیں مختلف ممالک کے, یہ ان کی بھی کوششوں کا حصہ ہے, اور بالآخر یہ سارے جو ان کے مطالبات تھے امریکہ اور طالبان کے, وہ آپس میں بیٹھے انہوں نے بات کی اور یہ بات چیت کے ذریعے یہاں تک پہنچ جائے. تو میرے خیال میں آنے والا وقت جو ہے وہ بہت اہم ہوگا, کیونکہ اس معاہدے کے بعد کچھ امریکی 4,000-5,000 امریکی فوج افغانستان سے نکل جائے گی, یہ انہوں نے اس میں مینشن کیا ہے. کچھ اور بھی چیزیں ہیں, اور سب سے جو اہم بات اس میں ہے کہ اس کے بعد انٹر افغان ڈائیلاگ شروع ہوگا, یعنی افغان طالبان اور افغان حکومت, افغان پولیٹیشین, وہاں کے لوگ, وہ جرمنی میں پھر بیٹھیں گے اور ان کے درمیان پھر بات چیت ہوگی. تو یہ کچھ خطرات ہیں کہ شاید وہ جب رشید وڈرار ہوئی تھی افغانستان سے, پھر یہ مجاہدین آپس میں لڑ پڑے تو جتنا نقصان انہوں نے افغانستان کو دیا تو روس کے جنگ میں اتنا نقصان افغانستان کو نہیں ہوا تھا. تو یہ اب امتحان ہوگا ریجنل پاورز کا جو اس وقت فیسلیٹیٹ کر رہی ہیں اس بات چیت کو, امریکہ کا, خود طالبان کا, افغان گورنمنٹ کا, کہ دوبارہ وہ صورتحال نہ بنے افغانستان میں جو پہلے بنی تھی اور پھر امریکہ کو یہاں آنا پڑا تھا. تو میرے خیال میں اس لیے یہ بہت آہستہ آہستہ بات آگے بڑھ رہی ہے اور کچھ ممالک کو بھی شامل کیا گیا ہے, کچھ گارنٹرز بھی ہیں, اور پھر افغان طالبان کے جو ملٹری کمانڈرز تھے وہ تو بالکل تیار نہیں تھے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بھی سیز فائر کریں گے. تو اب جو انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اس افغان پیس پروسیس میں, تو میرے خیال میں یہ جو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے قطر میں, اور یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ طالبان آ گئے, انہوں نے مانا افغان حکومت کو, ان کی حیثیت کو, اور وہ راضی ہیں کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بھی سیز فائر کا اعلان کریں گے. تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ حالات بہت ہی اہم ہوں گے, حالات بہت ہی انحصار کرتا ہے تمام ریجنل پاورز پہ, امریکہ, افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ, کہ کس طرح وہ ہینڈل کر سکے ان حالات کو.
اچھا ہمارے ساتھ ہے پشاور میں سینئر صحافی جو این بی سی کی نمائندگی کرتے ہیں مشتاق یوسف زئی، جبکہ امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر حیدر مہدی بھی اس سیگمنٹ میں شامل تھے. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ اسلام آباد کورٹ نے تحریک لبیک کے جو افراد ہیں اور ان کی جو کارکنان ہیں، ان کو 55 سالوں کی سزا سنائی ہے. ہمیں اس وقت جوائن کریں گے، ہم امید کر رہے ہیں کہ تحریک تحفظ ختم نبوت کے قاری عثمان جوائن کریں گے، جبکہ انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین پروفیسر مہدی حسن ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت ہم اسی موضوع پر ایک رپورٹ سنتے ہیں، پیش کر رہے ہیں عاصم علی رانا.
راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج شوکت کمال ڈار نے جمعرات کی رات کے فیصلہ سنایا، جس پر پولیس نے تمام مجرموں کو حراست میں لے لیا. ملزمان کو اٹک جیل منتقل کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو 3 بسیں لانا پڑیں. پنڈی کے پولیس نے 24 نومبر 2018 کو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم رضوی کی گرفتاری کے بعد ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ، پولیس ملازمین کو زخمی کرنے، سرکاری و نجی املاک کو نقصان پہنچانے اور دہشت گردی سمیت مختلف الزامات کے تحت خادم رضوی کے بھائی امیر حسین اور ان کے بیٹے محمد علی سمیت 87 افراد کو گرفتار کیا تھا. عدالت نے 13 ماہ زیر سماعت رہنے والے مقدمے میں جرم ثابت ہونے پر مختلف الزامات میں ملوث ہر مجرم کو مجموعی طور پر 55 سال قید سخت اور 2,35,000 روپے جرمانہ اور عدم ادائیگی جرمانہ پر 32 ماہ مزید قید کا حکم دے کر مجرموں کی تمام منقولہ و غیر منقولہ جائیداد بھی بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم دیا. عدالت نے امیر حسین رضوی، ان کے صاحبزادے محمد علی اور دیگر 2 مجرموں قاری مشتاق اور گلزار احمد کو اسلحہ برآمد ہونے کے جرم میں علیحدہ سے 2-2 سال قید اور 50,000 روپے جرمانہ کی سزا سنائی. تحریک لبیک پاکستان کے لطیف قادری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر تحریک کے مرکزی رہنما کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے.
جو انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب کی سربراہی میں تو قانونی تقاضوں کے مطابق وہ پروسیس جاری ہے.
31 اکتوبر 2018 کو سپریم کورٹ کی جانب سے توہین مذہب کیس میں آسیہ بی بی کی بریت سے متعلق دیے گئے فیصلے کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں احتجاج اور دھرنے دیے گئے. ملک کی اہم شاہراہوں اور سڑکوں کو بند کر دیا گیا تھا. احتجاج کے دوران ملک کے اعلی اداروں اور ان کے سربراہان کے بارے میں نامناسب اور اشتعال انگیز گفتگو کی گئی تھی، جبکہ مختلف مقامات پر سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا. بعد میں حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معاہدے کے بعد یہ احتجاج اور دھرنے ختم کر دیے گئے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد 23 نومبر 2018 کو تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا تھا، جبکہ سینکڑوں کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. اسی دوران ملک کے مختلف حصوں میں پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے. معاہدے کے تحت حکومت نے آسیہ بی بی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے لیے قانونی کاروائی اور فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل پر اعتراض داخل نہ کرنے کی حامی بھری تھی. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
اور تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ پروفیسر مہدی حسن ہیں. پروفیسر مہدی حسن، آپ کا ہم تجزیہ سنیں گے کہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک بڑی سخت سزائیں سنائی گئی ہیں اور کافی دیر بعد سنائی گئی ہیں. آپ کا جو ادارہ ہے انسانی حقوق کمیشن، وہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا ہے ریلیجس ایکسٹریمزم کی وجہ سے، اور اس میں اضافہ ہوا تھا اس وقت جب جنرل ضیاء کے دور میں ایک افغانستان میں مہم شروع ہوئی تھی، اور جو کوئی 35-40 لاکھ افواج مہاجرین کے نام پہ لوگ افواج یہاں تھے پاکستان میں، ان کو اسلحہ بھی دیا گیا تھا، ان کو تربیت بھی دی گئی تھی تاکہ وہ افغانستان میں جا کے جو وہاں کی حکومت ہے، جو کمیونسٹ حکومت سمجھی جاتی تھی، ان کے خلاف جہاد کریں۔ اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں ریلیجس ایکسٹریمزم بہت بڑھا، اور جو ریلیجس مائنڈ تھی اس کے پاس ہتھیار بھی آ گئے تھے، اور جو نظریاتی ان کی سپورٹ تھی اس میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کیونکہ ان دو تین مسلمان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں جمہوریت کا کچھ نہ کچھ شائبہ موجود ہے، اگرچہ مکمل طور پہ ویسی جمہوریت تو نہیں ہے جیسی ڈیولپڈ سوسائٹیز میں جمہوریت ہوتی ہے، مگر بہرحال جو باقی اسلامی ملک ہیں 57 کے قریب ان سے بہتر طرز حکومت پاکستان میں پایا جاتا ہے، جس میں الیکشن بھی ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک ہماری جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ عوام میں کبھی مذہب کے نام پہ الیکشن لڑنے والوں کو تبدیلی نہیں بخشی، انہیں کبھی ڈبل فگر میں کسی جماعت کو نشستیں نہیں مل سکی۔ لہذا عوام نہیں چاہتے کہ یہاں ریلیجس ایکسٹریمزم پنپے یا اس کے بارے میں کوئی ایسا سیٹ اپ بن جائے کہ حکومت ان کی ہو جائے، یہ عوام کا فیصلہ ہے۔
پروفیسر مہدی حسن،
جو سزائیں ہوں گی
یہ بتائیں کہ 55 سال کی سزا اور جرم یہ کہ انہوں نے بلوا کیا اور پولیس کے خلاف مزاحمت کی، یہ کچھ زیادہ سخت سزا نہیں نظر آتی؟
دیکھیے یہ 55 سال جو ہیں یہ تو جمع کر کے بنے گی نا، مختلف قسم کے قانون لگے ہوں گے ان کے خلاف، تو یہ 55 سال جیل میں نہیں گزاریں گے، یہ تو بہت کم گزریں گے جیل میں، اس میں چھٹیاں بھی آ جائیں گی، اس میں ان کا بیہیویئر بھی آ جائے گا، تو یہ الزامات بھی بہت سے ہوں گے جن جرائم میں سزا ہوئی ہے، مختلف قانون لگے ہوں گے، تو یہ 55 سال کہنے کے لیے 55 سال ہیں، مگر جیل میں 55 سال ان کے نہیں گزریں گے۔ اور اپیل کا حق یہ ہوگا، اپیل بھی کریں گے یہ ابھی، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی کیا رزلٹ نکلتا ہے، لہٰذا اس میں ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
آپ کے علم میں ہے کہ اگلے ماہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کے آگے جائے گا، اور ان کو بڑا خطرہ ہے، پاکستان کو خطرہ ہے کہ ان کو بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے، دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے ممالک میں شامل کر کے اور انہیں بلیک لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی سخت سزا شاید کوئی سیاسی وجوہ کی بنا پر دی گئی ہے؟
ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ اس پہ جو الزامات ہیں ایکسٹریمزم کے پروموٹ ہونے کے یہاں، اور اس میں جو ایکشن لیتی ہے ریلیجس مائنڈ اس کے بارے میں، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں اس کو فائنل نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ یقیناً اس کے خلاف اپیل میں بھی جائیں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اپیل کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے۔
اچھا، ہم کچھ کالز لیتے ہیں اس موضوع پر، اور چترال سے محمد شفا کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جی جناب، بات کیجیے۔
السلام علیکم میڈم، میرا عرض یہ ہے 2014 میں جب عمران خان کنٹینر پہ تقریر کر رہے تھے، اس وقت ایک ایس پی صاحب کو بھی زخمی کیا، تھانے سے بھی اپنے جو ورکر تھے ان کو چھڑا کے لے گئے، اس کیس کا کوئی پتہ نہیں، ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا، اس نے خالی بلوا کیا ادھر کے، کسی کو مارا بھی نہیں، کسی کو زخمی نہیں، اتنا سخت سزا کیسے ملا ان کو؟
اور چونیوں سے طارق چختائی۔
جی السلام علیکم محترمہ، میرا پروفیسر مہدی حسن صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہ فیصلہ تو بہت اچھا ہے، لیکن جب فیصلہ ہمارے حق میں نہ آئے تو اس میں شور شرابہ کیا جاتا ہے. لیکن کیا ہم نتائج اپنے مقصد کے چاہتے ہیں؟ رہی بات ایف ٹی ایف کی, تو وہ عدالتیں اس کی پابند نہیں ہیں, نہ عدالتیں تو اپنے آزاد نہ فیصلے کرتی ہیں, لیکن انتہائی بہترین یہ فیصلہ ہے. ذرا پروفیسر صاحب یہ بتا دیں کہ ہم اپنے مقصد کے فیصلے چاہ رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی.
اس وقت ہمیں تحریک تحفظ ختم نبوت کے ساتھ منسلک جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کراچی کے صدر قاری عثمان نے جوائن کیا ہے. اور عثمان صاحب آپ بتائیے, یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے خلاف, اسلام آباد کی کورٹ نے کہا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے بلوا کیا تھا 2014 میں اور پولیس کے خلاف کارروائی کی تھی, ان کو 55 سالوں کی سزا دی جائے گی انفرادی طور پہ. اس سزا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
لیکن جی جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ 2014 میں جنہوں نے بلوا کیا تھا, تو 2014 میں یہ بھی تو ہوا تھا کہ 126 دن کا جو دھرنا دیا گیا تھا اور اس میں پی ٹی وی پر جو حملہ ہوا تھا, پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا اور پولیس کی مار پٹائی ہوئی تھی, آگ جلا وغیرہ ہوا تھا, تو پھر تو اس میں بھی ہونا چاہیے کہ اس کا بھی کوئی ان لوگوں کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے جن کے ایف آئی آر موجود ہیں. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اگر یہاں پہ تحریک لبیک کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو انہوں نے تو ناموس رسالت کے لیے نکلے تھے, اور ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ یا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تو جو بھی کوئی جتنی سزا دیں وہ کم ہوگی, وہ تو ہر کوئی جو ہے اس کے لیے تو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں نے ابھی تک اس کا میرے علم میں پورا نہیں ہے, میں نے پورا دیکھا نہیں ہے, میں سر دست صرف اتنا ہی کہوں گا جب میں جب تک میں نے پورا اس کو دیکھا نہیں ہے اس وقت تک, کہ اگر اس قسم کے فیصلے آتے ہیں تو پھر تو جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایف آئی آر موجود ہیں اور سر عام دنیا نے دیکھا کہ جو کچھ اس درجے میں ہوا تھا اس سے پہلے لاہور سے شروع ہوتے ہوئے اسلام آباد اور پھر اختتام تک, تو آج اگر ان کی حکومت نے انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا تو یہ پھر انصاف کا قتل ہوگا.
اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھی بات کی ہے, اور یہی سوال میں کرنا چاہوں گی پروفیسر مہدی حسن سے. پروفیسر مہدی حسن, کالرز نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا, عمران خان جب کنٹینر کی سیاست کر رہے تھے تو اچھا خاصا انہوں نے بھی بلوا کیا تھا, اب وہ اقتدار میں ہیں, ان لوگوں کے خلاف کوئی سزا نہیں سنائی دی گئی اب, کیونکہ یہ لوگ اس وقت تحریک لبیک غریب زیادہ تر لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بات کو غلط طریقے سے کیا اور خامخواہ میں انہوں نے اس زمانے میں بلوا کیا, لیکن سزا پھر بھی خاصی سخت نظر آتی ہے, آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے بات یہ ہے, ایک محاورہ ہے بہت مشہور ساری دنیا کا کہ دو غلط چیزیں مل کے کبھی ایک صحیح چیز نہیں ملتی. اگر کسی نے اس سے پہلے بھی کوئی بلوا کیا تھا اور کوئی غلط کام غیر قانونی کام کیا تھا تو یقیناً کیس چلنا چاہیے, لیکن اس کے نہ چلنے کی وجہ سے اگر کوئی کیس چلا ہے کسی کے بلوے کا اور کوڑ کا اور مکھ امن کا, تو اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا. البتہ جو کیس نہیں چلا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ضرور چلنا چاہیے, اور اگر کیس رجسٹر ہوا ہوا ہے تو اس پہ کارروائی ضرور ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے جو فرمایا ابھی ڈاکٹر گئے رسالت کے صاحب نے, پاکستان میں 97% لوگ مسلمان ہیں اور ان سب کا ایمان جو ہے وہ خدا کے فضل سے یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی زیادتی یا کس قسم کی گستاخی برداشت نہیں کرتے اپنے مذہب اپنے مذہبی لیڈروں اور مذہب کے جو متبرک شخصیات ہیں ان کے بارے میں. تو اس پہ کا کوئی دو رائے نہیں ہے. لہذا یہ سوچنا کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ ان سے کم عزت کرتا ہے مذہبی شخصیات کی یا مذہبی کی یا مذہبی نظریات کی, یہ درست نہیں ہے.
اچھا,
یہ اپنا اپنا انداز ہے اس کے اظہار کا, تو اظہار میں تشدد نہیں آنا چاہیے. ہر ایک کا اپنا اپنا ایمان ہے اور اپنا اپنا عقیدہ ہے, اور اس پہ کسی بھی جمہوری ملک میں ہر ایک کو حق حاصل ہے, اپنی فریڈم آف چوائس ہے کہ وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے, کس طرح اس کا اظہار کرتا ہے. اس میں قوانین کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور اگر ماضی میں کسی نے لیا ہے اور اس پہ کیس نہیں چلا اور رجسٹر ہوا ہوا ہے کیس, تو وہ یقیناً چلنا چاہیے.
مہدی حسن صاحب, آپ اور قاری عثمان ایک منٹ اور رکیں. تونسا شریف سے میر ظفر اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی, اسلام آباد, اسلام آباد کی خصوصی جو عدالت نے یہ جو فیصلہ دیا ہے, بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے.
اچھا,
50 سال تو انسان کی زندگی بھی نہیں ہے, یہ 50 سال کی انہوں نے سزا دی ہے.
مہدی حسن صاحب کہتے ہیں کہ 55 سال نہیں ہوگا, یہ بہت کم ہوگا, کیونکہ جس طرح سے رات اور دن کو گنا جاتا ہے. ایک اور کالر کو لیتے ہیں اور ہمیں
اگر بات کرنے کی اجازت ہو مجھے
قاری صاحب,
اگر بات کرنے کی اجازت ہو تو
قاری صاحب میں آپ کو بالکل دیتی ہوں, لیکن ایک اور کالر ہیں اس وقت ہولڈ پہ, اور اپنا نام بتائیں جلدی سے کیونکہ ہمارے قاری عثمان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا قاری عثمان جی, آپ بات کیجیے.
اچھا, مجھے اگر ایک سیکنڈ میں آپ یہ بتا دیں کہ فیصلہ کیا فیصلہ ہوا ہے. میں نے چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں نے کچھ نہیں سنا, مجھے پتہ نہیں چلا, میں دن بھر پروگراموں میں تھا.
اچھا اچھا اچھا, نہیں یہ اسلام آباد کورٹ نے کوئی 86 ورکر ہیں اور حامی ہیں تحریک لبیک پاکستان کے, جس میں تحریک لبیک پاکستان خادم حسین کے بھی بھتیجے ہیں, ان کو 55 سالوں کی جیل کی سزا دی ہے, جو 2014 میں بلوا کا جو کیس تھا اس کے حوالے سے. لیکن کیونکہ آپ نے ابھی تک اس موضوع کو دیکھا نہیں ہے اچھی طرح, اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے تحریک تحفظ ختم نبوت کے سربراہ قاری عثمان, اور ان کے ساتھ تھے انسانی حقوق کمیشن کے صدر پروفیسر مہدی حسن. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی, ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ پاکستان میں 68% اس وقت براہ راست سرمایہ کاری بڑھی ہے, لیکن معاشیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فقط ٹیلی کام اور چین سرمایہ کاری کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور اس سے کوئی خاطر خواہ معیشت کو فائدہ نہیں ہوگا. اس میں بینک کاری کے شعبے سے وابستہ شاہد حسن صدیقی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, اور صدیقی صاحب, آپ ان معاشیات کے ماہر سے اتفاق کریں گے جو کہتے ہیں کہ 68% جو سرمایہ کاری بڑھی ہے پاکستان میں, اس سے کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوگا؟
اگر ہم دو قدم پیچھے آتے ہیں اور بعد میں ایک قدم آگے بڑھ جائیں تو اس کو اضافہ نہیں کہا جاتا. میں آپ سے عرض کر دوں کہ 2018 کا جو فائنینشیل ایئر تھا, جب پاکستان میں حالات خراب تھے, بینکرپسی کی باتیں ہو رہی تھیں, حکومت کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی تھیں, الیکشن کی بات ہو رہی تھی, اس وقت ایک سال میں 3.4 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ایف ڈی آئی باہر سے آئی تھی. اب جو یہ 6 مہینے میں آئی ہے وہ تو صرف 1.3 ہے, یعنی اس کے آدھے سے کم ہے. حالانکہ اس وقت ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے آئی ایم ایف نے ہماری پالیسیوں کی توثیق کر دی ہے, عالمی بینک اور انہوں نے بھی قرضے دیے ہیں, دوسرے ادارے بھی قرضے دے رہے ہیں. اس حالات میں اگر دیکھیں تو اس کو میں بڑھنا نہیں کہوں گا, کیونکہ 2018 کے مقابلے میں اس سال بھی ایف ڈی آئی کم رہے گا, اس کو بنیادی بات یہ ہے. تو اس کو تالی بجانے کی بھول پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ہوا یہ تھا کہ فائنینشیل ایئر 18 کے مقابلے میں فائنینشیل ایئر 19 میں 1.7 ارب ڈالر کی کمی ہو گئی تھی. اب تو آپ نے 544 ارب ریکوپ کیا ہے, یہ تو بنیادی چیز ہے. مگر دوسرے سے بالکل صحیح بات کی کہ ٹیلی کام سیکٹر میں جو آئی ہے وہ تو آپ نے لائسنس کے رینیول ہے 420 بلین ڈالر, تو اس کو تو آپ اگر ون ٹائم ہی کہا جائے گا. تیسری اصل میں جو یہ سمجھنی ہے کہ کیا ہمارے پاس جو انویسٹمنٹ آ رہا ہے ایف ڈی آئی وہ کوالٹی انویسٹمنٹ ہے, یہ ایک بنیادی سوال ہے. یعنی اگر اس سے آپ کی ریپیمنٹ کیپیسٹی نہیں بڑھتی, ایکسپورٹ نہیں بڑھتی, امپورٹ کم نہیں ہوتی, انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوتا, تو وہ کوالٹی انویسٹمنٹ میں نہیں کہوں گا. ہمیں فائنینشیل ایکشن فائنینشیل اس میں سرمایہ کاری چاہیے ہی نہیں, کیونکہ اس کی آمدنی جو ہوتی ہے وہ روپیوں میں ہوتی ہے, پیسہ ہمیں باہر جانا ہوتا ہے تو ہمارے بعد میں اس کا اسٹرین پڑتا ہے. تو یہ کوالٹی انویسٹمنٹ آئے گا نہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ گلوبل کمپیٹیو انڈیکس جس کو سرمایہ کار دیکھتے ہیں اس میں اس حکومت کے دور میں وہ 3 ڈگری گر گئی ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا ہمارا ریشو گر گیا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ یوٹیلیٹیز کے نرخ ہم نے بے تحاشا بڑھا دیے ہیں. اور پانچویں بات یہ ہے کہ لوگوں کو برا لگا یا بھلا, لیکن آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ اور موڈیز, انہوں نے پاکستان کی معیشت کے مستقبل میں اگلے 3 برسوں میں بہت زیادہ خطرات کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ گروتھ ریٹ کم رہے گا, قرضے بڑھیں گے. تو یہ منفی رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے جس میں کچھ نہ کچھ حقیقت بھی ہے. اس پس منظر میں جب میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو ڈھول پیٹنے کے بجائے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ 18 میں جب کہ ہم ڈیفالٹ کی بات کر رہے تھے تو اس وقت اگر اس کو ایک اور اینگل سے اگر آپ دیکھیں کہ 2018 کا جو فائنینشیل ایئر تھا اس میں جو ٹوٹل بیرونی سرمایہ کاری آئی تھی وہ تھی 5,700 ملین ڈالر, اور 2019 جو اس حکومت کا تھا وہ اسٹیٹ بینک کے مطابق وہ 5,700 ملین ڈالر سے کم ہو کے 250 ملین ڈالر رہ گئی, یعنی تقریباً 80% 90% اس میں فال آ گیا.
بہت افسوس کی بات ہے. اور شاہد صاحب یہ بتائیں کہ بنگلہ دیش کے بھی جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق بنگلہ دیش میں کوئی 10 سے 12 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی ہے 2019 میں, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش سے بھی پیچھے گر گیا ہے.
نہیں, اس میں تو کبھی کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں گروتھ ریٹ ہمارا بنگلہ دیش کا ہم سے بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 40 ارب ڈالر پر پہنچ رہی ہیں, ہماری جو ہے 23-24 ارب ڈالر پر ہیں, ہمارے ریزرو جو ہیں وہ 15-16 ارب ڈالر ہیں, بنگلہ دیش کے جو ہے 32 ارب ڈالر ہیں. اور تعلیم اور صحت پر بنگلہ دیش ہم سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے. تو کئی شعبوں میں کسی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش اور سری لنکا اور میں تو یہ کہوں گا مالدیپ, نیپال اور بھوٹان بھی ہم سے آگے نکل گئے ہیں, یہ عالمی بینک کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. تو بات یہ ہے کہ صرف یہ ڈول پیٹنا کہ جی ہمارا کوئی جو مقابلہ دنیا میں نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. میں گلوبل کمپیٹیٹیو انڈیکس پڑھ رہا تھا تو وہ تو یہ بتا رہا تھا کہ جنوب ایشیا جو نیچے گیا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے گیا ہے کہ ان کے ریٹس, ان کے انڈیکیٹرز بہت خراب تھے. میں ایسے دیکھتا ہوں کہ ہماری جو پالیسیاں ہیں اس میں ہم نے اس وقت اپنے آپ کو بہت نیچے کر لیا ہے. اور میں جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کی بات کر رہا تھا وہ تو 2021 تک یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ 3.5% اور افراط زر جو ہے وہ 9% رہے گا, جبکہ 2016-17-18 پچھلی حکومت میں گروتھ ریٹ تھا 5.1, اب ہے 3.3 اور افراط زر اس وقت تھا 4% سے کم. یہ عدد و شمار اس حکومت کے دور میں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سوچ کا مواد فراہم کرتی ہیں. فورن انویسٹرز جو ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے دیکھتے ہیں, تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کنفرنٹیشن یہاں چل رہی ہے, یہ اپنی کی کیفیت ہے, اداروں میں ٹکراؤ ہے, اور لوگ جو ہیں حکومت میں تبدیلی کی باتیں بھی کر رہے ہیں, حکومت میں جو شامل پارٹیاں ہیں وہ.
شاہد صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا لیکن آپ نے بہت مفید باتیں بتائیں. ہمارے ساتھ تھے بینکنگ کے شعبے سے وابستہ شاہد حسن صدیقی, بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے جو گل, پروڈیوسر اسفر امام, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی جمعرات کو رسمی ضابطوں کے ایک سلسلے کے ساتھ شروع ہوئی، جس نے اگلے ماہ کے شروع میں دلائل کے آغاز کی راہ ہموار کر دی ہے۔ امریکی تاریخ میں تیسری بار سینیٹرز کسی امریکی صدر کے بارے میں کسی فیصلے کے لیے بیٹھیں گے اور ان شواہد کی سماعت کریں گے جن کے نتیجے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے یا نہیں۔ جیسا کہ کانگریس میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ قانونی کارروائی ایسے میں جاری ہے جب ڈیموکریٹس یہ جواز دے رہے ہیں کہ نئے شواہد سے صدر کی جانب سے یوکرین کے لیے امریکی امداد کی طاقت کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کا جرم ثابت ہوتا ہے۔ یہ رپورٹ آپ کے لیے سنا رہی ہیں یاسمین جمیل۔
Do you solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Donald John Trump؟
امریکی سینیٹرز حلف اٹھا رہے ہیں اور پھر وہ ایک کتاب پر دستخط کر رہے ہیں جس میں لکھا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ غیر جانبدارانہ انصاف کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں۔ یہ سینیٹرز ایوان کی انٹیلیجنس کے چیئرمین ایڈم شیف اور مواخذے کے چھ دوسرے مینیجروں کی گواہی کی سماعت کریں گے جو یہ مقدمہ پیش کرنے کے لیے ایوان سے سینیٹ میں آ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جانا چاہیے۔ ڈیموکریٹ رکن ایڈم شیف کہتے ہیں،
In the history of the Republic, no president has ever ordered the complete defiance of an impeachment inquiry۔
ریپبلک تاریخ میں کسی بھی صدر نے کبھی بھی مواخذے کی انکوائری کی مکمل مزاحمت کا حکم نہیں دیا ہے۔ عہدے کا یہ غلط استعمال صدر کی جانب سے خود اپنے بار بار کے غلط رویوں کی پردہ پوشی کے لیے ہوا۔ یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹ رکن ایڈم شیف کے۔ ڈیموکریٹ اکثریت کے امریکی ایوان نمائندگان میں مواخذے کی کارروائی ایک سخت یک طرفہ لڑائی تھی۔ ریپبلکن لیڈر مچ میکونل نے کہا ہے کہ سینٹ میں معاملہ مختلف ہوگا۔
This chamber exists precisely, Madam President, so that we can look past the daily dramas and understand how our
Madam President, یہ چیمبر بالکل درست طریقے سے اپنا وجود رکھتا ہے تاکہ ہم روزانہ کے ان ڈراموں پر نظر ڈال سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے اقدامات کس طرح نسلوں تک اپنا اثر رکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن لیڈر مچ میکونل کے۔ لیکن ڈیموکریٹس کا موقف ہے کہ یہ کارروائی اس صورت میں منصفانہ نہیں ہو سکتی اگر سینیٹرز کو گواہوں کو سننے اور ان دستاویزات کو دیکھنے کی اجازت نہ دی گئی جو بقول ان کے یہ ثابت کرتی ہیں کہ صدر نے یوکرین کو ان تفتیشی کارروائیوں پر زور ڈالنے کے لیے امریکی امداد روکی تھی جن سے ان کی دوسری صدارتی مہم کو فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کہتے ہیں،
about whether to begin this trial in a search of the truth or in the service of the president's desire to cover up.
ہم میں سے ہر ایک کو اس بارے میں ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا مقدمے کو سچ کی تلاش کے لیے شروع کیا جائے یا صدر کی پردہ پوشی کی خواہش پوری کرنے کے لیے اور کارروائی کو جلد از جلد نمٹانے کے لیے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر چک شومر کے۔ مقدمہ ایسے میں جاری ہے جب ایک غیر جانبدار سرکاری ادارے نے اعلان کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے یوکرین کے لیے کانگریس سے منظور شدہ امداد کو روک کر قانون شکنی کی تھی۔ ٹرمپ کے سینٹ کے اتحادی کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا تھا جس پر ان کا مواخذہ ہو۔ ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کہتے ہیں، امریکی محکمہ دفاع نے مجھے اس سے قبل بتایا تھا کہ انہیں یوکرین میں نئی انتظامیہ کے بارے میں فکر ہے۔ جب آپ چارٹ دیکھیں تو یوکرین کو جو رقم جا رہی تھی وہ درحقیقت اتنی ہی تھی جتنی اس سے پہلے جاتی تھی۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کے۔ لیکن ٹرمپ کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی کے ایک رفیق کار لیو پرناس یہ کہنے کے بعد مقدمے کے ایک ممکنہ گواہ ہو سکتے ہیں کہ وہ یوکرین کے لیے امداد کے معاملے سے بخوبی واقف تھے، ٹرمپ اس کی تردید کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ، مجھے نہیں یاد کہ میں نے ان سے کبھی کوئی گفتگو کی تھی۔ یہ الفاظ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ ڈیموکریٹس کا خیال ہے کہ یہ انکشافات مچ میکونل پر گواہوں کو اجازت دینے کے لیے دباؤ میں اضافہ کر دیں گے۔ ایوان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کہتی ہیں،
Public opinion has grown enormously for seeing witnesses, eyewitnesses and documentation.
گواہوں یعنی شاہدین اور دستاویزات دیکھنے کے لیے رائے عامہ بہت زیادہ ہموار ہو چکی ہے اور انہیں اس بارے میں عوام کی بات سننا ہوگی۔ یہ الفاظ تھے ایوان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے۔ مقدمہ اگلے منگل کو پوری طرح سے شروع ہو جائے گا جب سینیٹرز تعطیلات کے ویکینڈ سے واپس آئیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔